بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا، ان مقاصد کی صاف صاف الفاظ میں قرآن پاک میں کئی جگہ باری تعالیٰ کی طرف سے صراحت فرما دی گئی ہے. پہلا موقع وہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تعاون سے، اس موقع پر ان دونوں باپ بیٹوں نے بہت ساری دعائیں کی. ان میں جو آخری دعا ہے، اس سے پہلے وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا، اور ہماری اولاد میں سے پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. اور پھر ربنا وباس فیہم، گویا اس امت کی ہدایت کے لیے کہ ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک نبی، ایک رسول ایسا بھیج جن کے تین کام ہوں گے، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گندے عقائد، گندے اعمال، گندے اخلاق سے پاک صاف کرنے کا اہتمام کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں جو اولین مقصد یہاں اس آیت میں، اس دعا میں، اور بھی دوسرے مقام پر الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. وہاں یہ تلاوت آیات تو پہلے ہی ہے، البتہ تعلیم کتاب و حکمت کی ترتیب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں کتاب و حکمت کے بعد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جہاں انعام اور احسان کے طور پر ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، وہاں پر تلاوت آیات تو پہلے نمبر پر ہی ہے، البتہ وہاں تزکیہ کو مقدم کیا ہے تعلیم کتاب و حکمت پر. مفسرین نے اس کی حکمتیں نکتے لکھے ہیں. یہاں تو پہلی چیز جو ہے تلاوت آیات. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاوت آیات کا مطلب قرآن پاک کی الفاظ کی تعلیم. ہمارے یہاں ہمارے اکابر کی طرف سے اس سلسلے میں جو محنتیں شروع کی گئی تھی، اس میں ایک تو مکاتب کا قیام ہے، جن میں بچوں کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، گویا الفاظ قرآن کی تعلیم دیکھ کر. دوسرا درجات حفظ تحفیظ القرآن کا سلسلہ ہے، جس میں بچوں کو الفاظ قرآن کی تعلیم زبانی دی جاتی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ تجوید و قرآن عمدہ طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھنے پر الگ سے محنت کی جاتی ہے. یہ جو تین سلسلے ہیں جو ہمارے مدارس عربیہ میں یا مکاتب کے اندر ہیں, اور یہ تینوں سلسلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے جو اولین مقصد تلاوت آیات ہے اسی کی گویا اسی مقصد کو انجام دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ سعادت عطا کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دینی علوم کو پڑھنے کے لیے مسلمانوں میں سے جن افراد کو اللہ تبارک تعالیٰ پہنچاتے ہیں ان مدارس کے اندر, ان کی تعداد 2-3% ہے. جو بچے مسلمانوں کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو جن لوگوں نے ان چیزوں کا سروے کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جو اور مسلمانوں کے اولاد کا کویا 2-3% وہ ہے جو ان مدارس میں پہنچتا ہے. لیکن ان مدارس میں پہنچنے والوں میں بھی کتنے سعادت مند ہیں جو آخر تک تعلیم کو مکمل کرتے ہیں. پھر جنہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ہے ان میں سے کتنے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس خدمت کو انجام دینے کی کا موقع اور سعادت عطا فرماتے ہیں. قرآن پاک کا پڑھ لینا الگ ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھانے کی خدمات انجام دینا یہ الگ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیریت کا جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ دونوں چیزوں پر, خیرکم من تعلم القرآن و علمہ, قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے. گویا یہ دو چیزیں ہوگی تو وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو خیرکم یہ لقب سے ملقب کیا جائے. اور خاص طور پر جیسا کہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ اس کے اولین مخاطب حضور کے اس ارشاد کے حضرات صحابہ ہیں, اور حضرات صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو اس امت کے اندر سب سے بہتر جماعت ہے, اور ان میں بھی بہتر ان لوگوں کو قرار دیا گیا جو قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کا مشغلہ رکھتے ہوں. تو گویا یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں اس حدیث کے راوی ہیں, بخاری شریف انہی کے واسطے سے یہ روایت ذکر کی گئی ہے, اور حضرت عثمان سے اس روایت کو نقل کرنے والے ابو عبد الرحمٰن عبداللہ ابن حبیب سولمی رحمۃ اللہ علیہ اب تقریباً اکثر قراء ہیں جن کی سندوں میں حضور تک پہنچانے میں یہ آتے ہیں, اکابر تابعین میں سے ہیں. اور بخاری شریف میں جہاں ایک موقع پر انہوں نے اس روایت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا نقل کیا, ان کا ایک جملہ ہے کہ حضور کا یہی ارشاد ہے جس نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے. انہوں نے پوری زندگی قرآن کے الفاظ کی تعلیم, اللہ نے ان کو بہت بڑی صلاحیت ہے اور بڑے علوم سے نوازا تھا, اور لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑے علوم سے نوازا ہے, آپ اتنا مجھے حضور کے اس ارشاد نے یہاں پر بٹھایا ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کتنی مدت انہوں نے یہ گویا خدمت انجام دی اس کی صحیح تعین تو نہیں, البتہ اتنا ہے معلوم بتایا گیا ہے کتب تاریخ کے اندر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر اب حجاج ابن یوسف کے دور امارت تک انہوں نے یہ خدمت انجام دی. اب وہ کتنا زمانہ ہے, حافظ نے تعین یوں کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور امارت کے پہلے سال تک 38 سال کا فاصلہ ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے پہلے سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کے امارت کے آخری سال تک 72 سال کا فاصلہ ہے. تو گویا ان کی خدمات کا دائرہ 38 سے اوپر اور 72 سے اندر ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم یعنی سکھلانے کا یہ مشغلہ اور یہ سعادت یہ اللہ تعالیٰ کی کسی کو نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی اور مشغلہ نہیں ہو سکتا. گویا یہ پہلا درجہ ہے قرآن. اب قرآن ویسے تو جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا حسد الا فی اثنین رجل اتاہ اللہ الکتاب فَوَ يَقُمُ بِيَعْنَا اللَّيْلِ وَعَنَا النَّهَارِ کہ دو آدمی اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر رشک کیا جائے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کی جو تربیت فرمائی, تو کیونکہ عام طور پر انسان کی نفسیات اور اس کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی صاحب نعمت کو دیکھتا ہے تو اس کی اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایک یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, کاش ایسی نعمت مجھے بھی میسر آ جاتی, تو جس کو رشک سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر میدان میں اور ہر چیز میں امت کی رہنمائی بھی فرمائی اور تربیت بھی فرمائی. گویا وہ کون سی نعمتیں ہیں جو جن نعمتوں پر رشک کیا جانا چاہیے؟ کیا کسی کو کسی وزارت کے عہدے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ہم یہ تمنا کریں کاش مجھے بھی یہ عہدہ اور منصب مل جاتا, یا کوئی صاحب ثروت کو دیکھ کر کے یہ تمنا کریں کہ ایسی دولت اور ثروت مجھے بھی مل جاتی, یا کوئی اور چیز دنیا چیز دیکھ کر کے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں اور تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی نعمت پر, کسی صاحب نعمت کی کسی نعمت پر اگر رشک کیا جانا ہے, یہ دو چیزیں ایسی, ان میں سے پہلی چیز یہ ہے رجل آتا اللہ الکتاب, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ عَنَا اللَّيْلِ, يَقُومُ بِهِ بڑا عام مفہوم ہے, گویا اس قرآن کو لے کر رات و دن وہ گویا مشغول رہتا ہے, اس میں چاہے قرآن نماز میں پڑھ کر کے اس کی تلاوت کرتا ہو, نماز میں دن میں رات میں نوافل میں, یا بچوں کو سکھلاتا ہو پڑھاتا ہو, یا اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب یا اس کی تشریح اور تفسیر کرتا ہو, یا اس سے جو احکام نکل رہے ہیں ان احکام کو لوگوں کو سکھلاتا ہو, یا قرآن سے نسبت رکھنے والی یہ تمام علوم جن میں کوئی بھی مشغول ہے وہ رجل ہو یا قرآن بھی آنا اللیل و آنا النہار کا مصداق ہے. لیکن ان کا اولین مصداق اگر کوئی ہے تو یہی تو قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم کی سعادت اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمائی. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ جو شغف تھا وہ اتنا زیادہ تھا, حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدم فرماتے ہیں کہ بھائی جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شروع میں جو وحی نازل ہوتی تھی, کیونکہ وحی کا خود ایک معنوی بار اور بوجھ تھا اور حصی بار اور بوجھ. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, سورہ مزمل میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے جا رہے ہیں, تو بھاری سے وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ثقل معنوی بھی ہے اور ثقل حصی بھی ہے, چنانچہ ثقل حصی کی شکل کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور سخت سردی کے وقت کے اندر آپ کی پیشانی مبارک سے پیشانی جو ہے وہ پسینے کے قطرے وہ موتیوں کی طرح لڑکتے تھے اور خراٹوں کی سے آواز آتی تھی, اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے, وہ اونٹنی قصوا جس کے متعلق بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ وہ ایسی اونٹنی تھی کوئی اونٹ اس سے سبقت نہیں کر سکتا تھا, گویا بڑی قوی اور توانا. اس اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیتی تھی, حالانکہ وحی اس پر نازل نہیں ہو رہی ہوتی, وحی تو نازل ہو رہی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن گویا اس کا اثر اس پر یہاں تک. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریفی کے اندر کتاب التفسیر میں موجود ہے, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والذین والمجاہدون فی سبیل اللہ, تو وہاں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت شروع میں نازل ہوئی حضور نے بلایا اور یہ کہا لکھو, لکھوا رہے تھے مجمع میں حضرت, تو اس میں جو ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ شروع میں اسی طرح نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جان اور مال سے وہ, اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ اجر و ثواب اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, نابینا تھے, انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول نابینا ہوں, اور نابینا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا. اور یہاں باری تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں, حضرت زید فرماتا ہے اسی وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی کیفیت شروع ہوئی, اور وہ اسی دوران جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر پڑا, انہوں نے ایسا بوجھ محسوس کیا گویا کہ ان کی ران چور چور ہو جائے گی, بہت پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. نازل کیا ہوا تھا؟ غیر اولی در فقط, ایک تین کلمے, لفظ غیر اولی اور در. اتنی تو اس بوجھ کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کا اتنا فکر اور اہتمام کرتے تھے کہ حضرت جبریل جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو حضور کو ایک خیال اور اندیشہ رہتا تھا کہیں میں بھول نہ جاؤں, اس لیے حضرت جبریل جب قرآن کے الفاظ پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ بھی ساتھ ساتھ جلدی سے اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے. اسی پر قرآن میں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان دلاتے ہوئے یہ آیت نازل کی گئی, لا تحرک بھی لسانہ کا لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآنہ, اے نبی قرآن پاک کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے آپ جو اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے ہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں, ان علینا جمعہ و قرآنہ, آپ کے سینے مبارک کے اندر ان الفاظ کو محفوظ کر دینا اور پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوا دینا اس کی ذمہ داری ہماری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو الفاظ کو حضرت جبریل کے ساتھ دہراتے نہیں بلکہ خاموش جو ہے سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے, اور جب وحی کے نزول کا سلسلہ مکمل ہو جاتا تھا تو جو کچھ وحی نازل ہو گئی ہوتی تھی وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا شغف تھا, کیسا اعتنا تھا, آپ اس کی طرف کیسی خصوصی توجہ فرماتے تھے کہ ان الفاظ کو یاد کرنے کے لیے آپ اتنی ساری مشقت اٹھاتے تھے, پھر ان الفاظ کو صحابہ تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ ایک تھے کہ وہی نازل ہوتے ہی ان حضرات صحابہ میں سے جو قرآن کو جو لکھنا جانتے تھے بلوا کر کے لکھوا بھی دیتے تھے اور صحابہ کے سامنے تلاوت فرما کر زبانی بھی ان کو پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب رسالت کے فرائض ہیں ان سے پہلا فریضہ یہی کہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو قرآن پڑھنا سے, حالانکہ صحابہ جو ہے عربی النسل تھے, گویا ان کی مادری زبان عربی, لیکن اس کے باوجود قرآن کے متعلق لکھتے ہیں کہ بھائی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب تک پڑھایا نہیں جائے گا وہاں تک آئے گا نہیں, پڑھانا ضروری ہے. دیکھو حضرت تھانی مطالعہ اس کو مثال دیتے ہیں, کوئی آدمی کتنا عربی پڑھا ہوا ہو عربی کا ماہر ہو لیکن آپ اس کو سورہ بقرہ شروع میں کہ پڑھو بھائی تو علی بلامی ہے وہ, جس کو قرآن جس نے استاد سے نہیں پڑھا ہے وہ تو اس کو علم پڑھے گا, استاد سے پڑھا ہے تو استاد پڑھائے گا کہ یہ ملا کر پڑھنے والے حروف نہیں ہے تو الگ الگ پڑھنے گا, تو حروف مقطعات میں سے, مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف جس کو جوڑ کر کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. ویسے تو حروف تہجی سے جوڑ کر کے جملہ کلمہ بنتا ہے, کلمے سے جملہ بنتا ہے, لیکن یہاں گویا جب تک کوئی آدمی استاد سے نہیں پڑھے گا وہاں تک یہ صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا, گویا یہ قرآن کی خصوصیت ہے. تو بہرحال قرآن کو پڑھانے کا ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ اولین عمل تھا آپ کا, اور باقاعدہ بڑے اہتمام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے بخاری شریف کے اندر, ایک موقع پر انہوں نے خطبے میں کہا کہ 70 صورتیں وہ ہیں جو براہ راست میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کی, یعنی حضور سے سیکھی براہ راست, گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سکھلانے کا. اور پھر جہاں کسی قبیلے کا کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات صحابہ کو جو قرآن پڑھنا جانتے ہوتے تھے ان کو بھیجتے تھے, دو ہی مقصد ہوتے تھے ان کو بھیجنے کا, ایک تو وہ ان لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں,
اور دوسرا جو ہے اسلام کے ضروری احکام سے واقف کریں. بیت عقبا کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان دونوں حضرات کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں اور اسلامی احکام سن کو واقف کریں. تو بہرا وہ میرے کہنے کا حاصل ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر یہی ایک طریقہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا گویا اس طرح انتظام فرمایا اور جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوں گے گویا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. حضرت خلفائے راشدین نے بھی اپنے دور خلافت کے اندر اس کا اہتمام کیا. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ عمر قدر فرمایا کرتے تھے کہ جب کوفہ اور بصرہ آباد ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ والوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور وہ اپنے 500 شاگردوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. کوفہ والوں کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ ابن مسعود کے علوم کا تم سے زیادہ میں محتاج ہوں لیکن تم کو اپنے مقابلے میں ترجیح دیتے ہوئے ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. اور اس زمانے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کے نسخے تیار ہو کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی نقول تیار کروا کر اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں میں جب بھیجی گئی تو خالی نقول نہیں بھیجی گئی تھی, ان کو پڑھانے کے لیے پڑھانے والے قرآن بھی ساتھ میں بھیجے گئے تھے. بہرحال قرآن کے الفاظ کی تعلیم یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہاں پر اس کا موقع عطا فرمایا. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے, جس قوم میں نازل ہوا, لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں قرآن پاک پڑھنے کا وہ سلسلہ, وہ طریقہ, وہ انتظام نہیں. تو ہمارے اکابر کی محنتوں اور ان کے ان سلسلوں کو جاری کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں ہر ہر بچہ مکتب کے اندر قرآن پڑھنا جانتا ہے. اور یہاں آپ کو معلوم ہے مستقل اس کے لیے کوئی ادارے بھی نہیں, اسکولوں میں ایک دو گھنٹے اس کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہاں بھی وہ اہتمام نہیں. اور آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ بھائی یہاں اچھے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن صحیح پڑھ پاتے نہیں ہیں. یہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس خدمت کے لیے اللہ حرمین میں بھی یہ جو مختلف دیہاتوں میں اور مختلف علاقوں کے اندر قرآن کے جو یہ سلسلے شروع ہوئے تعلیم قرآن کے, الحمدللہ ہمارے جو ہے ہمارے علاقے کے راہی کے نتیجے اس کے بعد ان کو بھی احساس ہوا اور انہوں نے ہر ہر جگہ ہر گاؤں میں وہاں کی جماعت کے ذریعے سے تحفیظ قرآن کی باقاعدہ یہ قائم کی گئی انجمن ہے اور اس میں. لیکن بہرحال ہمارے اکابر کی محنتوں کے نتیجے میں ہمارا جو علاقہ بر صغیر کا ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کا, تو وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی اور اللہ اس کی برکت سے یہاں بھی آپ حضرات کو یہ خدمت دینے کا موقع ملا. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے جیسا کہ میں نے کہا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ, یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ موقع دیا ہے تو یہاں آپ کو ان بچوں پر محنت کرنی ہے. میں نے جیسا کہہ رہا کیا کہ بہت کم ہیں وہ جو ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر بہت کم ہیں وہ جو اپنے تعلیمی سلسلے کو مکمل کرتے ہیں, اور مکمل کرنے والوں میں بھی کتنے ہیں جو آگے پھر اس کے آگے بڑھانے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سارے مرحلوں سے پار کرتے ہوئے اس آخری منزل تک پہنچا دیا ہے اور آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے جتنا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اس میں آپ کی طرف سے کوتاہی نہ ہو. ان بچوں کو محنتیں کیجیے خوب. اب اس محنت کے اندر بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں جو ہے جو طریقے آپ نے اپنے انداز سے سیکھے, اس وقت آپ جانتے ہیں کہ طریقے تعلیم کے سلسلے میں بھی الحمدللہ ہمارے زمانے میں بڑی محنتیں ہوئیں. مختلف جو ہے ہمارے اکابر میں سے جیسے ہردوئی کا طریقہ ہے, فلانا طریقہ ہے, فلانا طریقہ ہے, تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہر طریقے کو ہر استاد جان لے اور اپنے شاگردوں میں سے جو شاگرد جس پر جو طریقہ زیادہ مؤثر ہو اس کو پڑھانے کا اہتمام کرے تاکہ آسانی سے پڑھا سکے. اور پڑھانے کے زمانے میں بھی طلبہ کے ساتھ شفقت و محبت, یہ ہمارے پرانے زمانے کا ایک سلسلہ ہے. آپ کے بھائی مفید الطالبین میں تو آپ نے جملہ پڑھا ہوگا کہ ضرب الصبیان کلمائے فی البستان, لیکن اس کو بھول جانے کی ضرورت ہے. یہ وہ زمانہ نہیں رہا, بلکہ ان کو جتنا آپ محبت سے شفقت سے پڑھائیں گے اتنا, کیونکہ اس وقت عصری تعلیم کے جو مدارس ہیں, جو اسکولیں وغیرہ ہیں, وہاں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے, اس وقت ہمارے پاس جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان بچوں کے اولیاء موازنہ کرتے ہیں, یہ مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں وہ, حالانکہ ان کا یہ انداز درست نہیں, لیکن بہرحال وہ یوں کیا کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں کتنی محبت سے پڑھاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو اتنا یوں کرتے ہیں, اتنا اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا جاتا ہے, اور یہاں جو ہے یہاں تک کہ اب گویا جیسے کوئی بچے کو ڈرانا ہو تو مائیں ڈرانے کے لیے جہاں پولیس کا نام لیتی ہے وہاں مولوی کا نام بھی لیتی ہے. یہ ایک ہماری گویا اس طریقے کے سلسلے اس سلسلے میں جو ایک غلط فہمی پھیلی ہے, ضرورت ہے اس کو دور کیا جائے. قرآن نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ثابت ہوئے ہیں, اگر آپ اکھڑ مزاج سخت دل ہوتے تو لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کون لَانْفَضُّوا؟ صحابہ جو آپ کے عاشق زار تھے, وہاں بھی معلوم ہوا سختی. اور ویسے بھی بخاری شریف کی روایت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جو کام کرتی ہے وہ سختی نہیں کرتی. تو حضور کا ارشاد ہے, اور حضور کا ارشاد ساری جگہ پر برحق ہے. اس لیے بعض مرتبہ ہمارے مدرسین یوں کہتے ہیں کہ وہ نرمی سے مانتے نہیں, انہیں یاد نہیں کرتے اس طرح. نہیں, جب حضور نے ایک مرتبہ فرما دیا کہ نرمی جو کام کرتی ہے وہ سختی نہیں کرتی, تو اس کے بعد ہمیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے مطابق اس پر یقین رکھتے ہوئے کافی محنت کریں گے تو ان شاء اللہ. ہاں, اس کے ساتھ محبت کا اپنائیت کا ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ اس بچے کو آپ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ آپ کی معمولی کی ناراضگی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو, اور یہ ناراضگی کا اظہار ہی گویا اس کے لیے تعزیر اور تنبیہ کا کام دے دے, انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے فقہا نے بھی تعزیر کے حدود کے اندر سب کا کیا کیا کہ بھائی ماننے کی حد کتنی ہونی چاہیے, اگر ماننے کی اجازت ہے بھی تو کتنی, تو تین, اور وہ بھی کہا ایسی لکڑی سے جس سے ضرب کا نشان نہ ہو. سارے کتب فقہ میں شامی وغیرہ میں اس کی شرحات موجود ہے, فتاوی محمودیہ میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتبہ سے, وہاں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے. اب ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ عموماً ہی ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں جب اس طرح ہم تعزیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو غصہ ویسے بھی آدمی کی عقل کو پہلے ہی رخصت کر دیتا ہے. شیطان سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کے اوپر تمہارا قابو کب زیادہ ہوتا ہے, کہا کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے اس کی پوری لگام میرے ہاتھ میں ہوتی ہے, میں جس طرح چاہتا ہوں اس سے کروا لیتا ہوں. تو بارہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم کو تعزیر کے طور پر کچھ سزا دینی بھی ہو تو اس وقت جب اس پر غصہ آیا وہ نہ دے, اس لیے کہ غصے کی حالت میں آدمی خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا, اب جو اس کے حدود شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے ان کی رعایت نہیں ہو پاتی. اس لیے دوسرے موقع پر جب غصہ نہیں ہے مصنوعی غصہ لائے گا تو وہ اپنے اوپر غصہ حقیقی ہے نہیں, مصنوعی ہے, اپنے اوپر کنٹرول وہ سمجھداری کے ساتھ جتنی سزا دینی وہی دے گا. دوسرا اپنے بزرگوں سے سنا اور اپنا دیکھا ہوا ایک تجربہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ بہت سے اثر بعد ایسے اثر کے جاتے حفظ کے قرآن پڑھانے والے ماشاء اللہ بڑی محنت بڑے خلوص سے پڑھانے, ان کے خلوص پر کوئی کلام نہیں لیکن ان کے مزاج وہی مار پٹائے گا. تو دیکھا کہ آخری عمروں میں یہ سب بھگتنا پڑتا. میں سب مجھے مولویوں کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ بچوں کے ساتھ جو سختی کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو وہاں اس کی کوئی سزا دی جائے, جس نے یہیں سے پاک کر کے بھیجتے ہیں تو آخری عمر میں بیماریاں عذاب ایسے مسلط ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر ایسے حضرات جنہوں نے مدارس کے انتظامی امور کو سنبھالا لیکن ان کی مزاج میں سختی ہوتی تھی اور وہ طلبہ کے ساتھ, ان کو بھی میں نے دیکھا اچھے اچھے جن کے انتظام کے سب داری دنیا تعریف کرتی تھی لیکن آخری عمر میں ایسے امراض ایسے آزار کا شکار ہوئے کہ ان کو دیکھ کے وہ تکلیف اٹھاتے, وہ قدرت کا ویسے بیماری ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ گویا ان کو ان ساری چیزوں سے پاک کر کے بلانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک چیز ملحوظ رہے, میں اپنے وہاں اپنے یہاں پڑھانے کے اندر پڑھانے میں نے کبھی سختی نہیں کی, کچھ انتظامی امور تھے اس میں میں کبھی سختی کرتا تھا. حضرت ماں ایوب صاحب آزمی رحمۃ اللہ علیہ, ماں سعید الرحمٰن صاحب جو اس وقت ندوہ میں, ان کے والد بزرگوار جو کسی زمانے میں وہاں ندوہ کے شیخ الحدیث بھی تھے اور ناول میں بھی شیخ الحدیث اخیر تک رہے, بڑی محبت فرماتے مجھ سے. اب ابھی کوئی سختی چون انتظامی معاملے میں کوئی کرتا تھا مجھے بلا کر کہتے تھے مولوی صاحب یہ سب بھگتنی پڑے گی بڑھاپے میں بات میں. تو بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں تو ان کی خیر خواہی کریں, ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے ساتھ ساتھ, اور اپنے جتنا بن سکتا ہے خدا نہ خاصہ کوئی تعلیم اس کے باوجود جو انتظامی جو صاحب انتظام ہیں ان کے سامنے مسئلہ پیش کر دیجیے کہ ہم اپنی ساری تدبیریں اختیار کر چکے ہیں سوائے مار کے. اب یہ سب ہے, آپ دیکھ لیجیے اب آگے ان کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے. بہرحال اس کی وجہ سے تو کہنے کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے اور آپ یہاں یہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی جیسا کہ مولانا وزیر صاحب نے مجھے بتلایا کہ یہاں اس طرح بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مختلف مراکز ہیں اور جو ہے اور مکتب فکر کے لوگوں کی طرف سے اور ہمارے مکتب فکر کی طرف سے یہ جو مرکز خالدین ولید ہے ماشاء اللہ ایسا کامیاب ہے, اس کا نتیجہ وہ سب سے اعلیٰ رہتا ہے اس پورے اس علاقے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے یہ کام لیا ہے اور محنت آپ کر رہے ہیں واقعی قابل تعریف ہے, لیکن بہرحال جو چیزیں کچھ ایسی ہے اس کی طرف بھی توجہ کیجیے اور آپ بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ اپنائیت برتیں گے تو انشاءاللہ بغیر مار کے بھی یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے, سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت اس میں قبول عطا فرما کر کے اس علاقے کے اندر قرآن کی جو ہے اس تعلیم کے الفاظ کی تعلیم کی اشاعت کو اللہ تعالیٰ قبول سے نوازے. آخر دعوانا ان الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بقدر ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله تیرا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تو نے اپنی کتاب کے اللہ سکھانے اور سیکھنے کے اس مشغلے سے ہمیں نسبت اور تعلق عطا فرمایا. اللہ تیرا یہ وہ انعام ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اس سلسلوں کو اللہ یہ سلسلہ قدیم سے چلا آ رہا ہمارے اسلاف نے جس طرح اللہ اس کے حقوق کو ادا کیا, اس کے حدود کی رعایت کی, اللہ ہمیں بھی اس کے حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی رعایت کا اہتمام نصیب فرمائے. اس خدمت کو انجام دینے کی توفیق اور سلیقہ عطا فرما. ہمارے اللہ کام میں جو کچھ کمی کوتاہی نقص ہو اللہ اس کی طرف ہمیں اللہ رہنمائی فرما کر اس کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما. ہماری خدمات کو تیری بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما. اللہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں اس سے محروم نہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ اس مرکز خالدین ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا قبول فرمانے ہوئے اس مرکز کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محمد رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ اس کو مسلمان بچوں کی قرآنی تعلیم کا اللہ بہترین مرکز بنا دے. تیری بارگاہ میں اس کو شرف قبول عطا فرما. ہر قسم کے شرور فتن آفات بنیاد مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ اس کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آل محمد. آپسی جو ہے روابط کو, آپس کے تعلقات کو بھی ایسے ہر ایک دوسرے کا احترام, کوئی کسی کے متعلق کوئی جو ہے ایسی تنقید حلانیاں بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات ہو محبت سے آپس میں تنہائی میں مل کر اس کا مذاکرہ کر کے اس کو یہ کیا جائے, ورنہ مل جل کر کے ادارے کے لیے جتنا بھی زیادہ آپسی تعاون آپس کا اخلاص ہوگا ان شاء اللہ، اس کی وجہ سے محبتیں بھی بڑھیں گی اور کام کی راہیں بھی ہموار ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہے۔